أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه: قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. آمنت بالله، صدق الله العظيم.
اور جب موسیٰ اپنی بھری جوانی کو پہنچے اور سنبھل گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیے، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور موسیٰ شہر میں داخل ہوئے جبکہ شہر والے غافل تھے، تو انہوں نے شہر میں دو آدمی پائے جو آپس میں لڑ رہے تھے. یہ ان کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ان کے دشمنوں سے. تو جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے موسیٰ سے مدد طلب کی اس آدمی پر جو دشمنوں سے تعلق رکھتا تھا، تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تو اس کا تو کام تمام ہو گیا. تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے، بے شک شیطان دشمن ہے اور واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے. موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے. تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، آپ نے جو انعام میرے اوپر کیا ہے تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 14, 15, 16, 17 یعنی چار آیات ہیں، آیت نمبر 14 سے 17 تک کی. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا، اور اللہ تعالی نے وہ صندوق فرعون کے گھر والوں تک پہنچا دیا، اور پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک موسیٰ کو واپس پہنچا دیا. تو فرعون کے پیسوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچے کی اپنے بچے کی پرورش کرنے لگیں، پرورش کرتی رہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ جوان ہو گئے. تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ اپنی سختی کو پہنچے، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے تو بلغہ کا مطلب پہنچے، اور اشد کہتے ہیں سختی کو. ظاہر ہے کہ بچے کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، کھال نرم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہٹا کٹا جوان ہو جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آدمی پھر ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. شروع میں بھی آدمی کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت سے بدلتے ہیں، تو اترانے لگتا ہے اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، پھر اس کے بعد وہ قوت پھر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے. تو جب بچہ بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بلغ اشدہ، کہ یہ بچہ اب اپنی سختی تک پہنچ گیا ہے، یعنی اس کے اعضاء مضبوط اور سخت ہو گئے ہیں. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، اور اس کو مختلف مفہوموں سے ادا کیا گیا. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا، اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر، یعنی جتنا زور ایک جوان آدمی میں ہوتا ہے اس زور کو وہ پہنچ گئے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، اور جب وہ اپنی بھری جوانی کو پہنچے. تو وہ بات ایک ہی ہے، تعبیرات مختلف ہیں. بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، یہ اور زیادہ آسان ہے، جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے. وستوا، اور یہ لفظ قرآن کا عجیب ہے، وستوا، کہ استوا یستوی استوا کے معنی ہوتے ہیں سیدھا ہونا، برابر ہونا، کمال کو پہنچنا، اور جم جانا، کئی معنی ہیں اس کے. اور قرآن مجید میں اکثر جگہوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش کے اوپر جم گیا، قرار پکڑا، تجلی افروز ہوا، مختلف مفہوم اس کے بیان کیے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ النجم کے اندر، کہ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور سورۃ الفتح کے آخر میں جو بالی نکلتی ہے کھیت کی، اس کے لیے بھی استعمال ہوا، کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. بالی نکلی، پتلی سی تھی، پھر وہ بالی جو تھی اس کی ڈنٹھل مضبوط ہونی شروع ہو گئی، پھر وہ اپنی زور پر کھڑی ہو گئی. تو جو اس کی جو ٹہنی جب مضبوط ہو جائے، شاخ مضبوط ہو جائے، اور ایسی مضبوط ہو جائے کہ وہ دانوں کے بوجھ کو سہار سکے، اسے قرآن مجید نے کہا فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اب یہاں بلغ اشدہ واستوى، تو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا واستوى کا اور وہ سنبھل گئے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ترجمہ کیا اور وہ درست ہو گئے. اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ آدمی جب 30 سے 40 سال کے درمیان پہنچتا ہے، 30 سے ذرا اوپر جاتا ہے، تو تقریباً یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جو بلغ اشدہ واستوى کی عمر ہوتی ہے، کہ جوانی جو ہے وہ بھی کامل ہو جاتی ہے. اعضاء جتنے مضبوط ہونے ہوتے ہیں ہر آدمی کے علیحدہ علیحدہ، تو جتنے مضبوط ہونے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عقل بھی کافی حد تک کامل ہو جاتی ہے، جذباتی پن کچھ کم ہو جاتا ہے، تجربہ انسان کو کچھ سکھانے لگتا ہے، بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. تو یہ 30 اور 33 سال کی عمر ایسی ہے کہ جس میں انسان کی جسمانی قوت بھی بھرپور ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کی عقل بھی کمال کو پہنچ جاتی ہے، تجربہ بڑھتا رہتا ہے، جوں جوں زندگی گزرتی رہتی ہے آگے تجربہ بڑھتا رہتا ہے. تو قرآن نے بلغ اشدہ واستوى یہ دو جملے یا دو فعل علیحدہ علیحدہ ذکر کیے، اشارہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی بھی بھرپور ہو گئی اور اللہ تعالی نے عقل اور یہ جو فراست ذہانت، یہ جو اندرونی نعمتیں ہیں وہ بھی ان کی کامل کر دیں. اس لیے بعض حضرات نے ترجمہ کیا جو وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور کامل ہو گئے. جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور کامل ہو گئے، بھرپور جوانی یعنی اعضاء مضبوط ہو گئے، جسمانی طور پر کامل ہو گئے، اور کامل ہو گئے یعنی عقل اور خرد کے اعتبار سے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی جوانی مکمل ہو گئی اور عقل جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیے. ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیے. تمام مفسرین متفق ہیں کہ حکم سے یہاں مراد ہے حکمت اور علم سے علم مراد ہے، لیکن ایک حکمت علم تو وہ ہے جو وحی سے حاصل ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ تو پہلے مدین گئے، مدین سے پھر واپس آ رہے تھے، کوہ طور پہ پہنچے، وہاں آپ کو نبوت ملی تھی، وہ تو باقی کافی بات کی بات ہے. یہ نبوت سے پہلے کی حکمت اور علم ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو حکمت اور علم عطا فرماتے ہیں کہ وہ بات کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے اور اس کی جو بات ہے وہ عقل، شریعت اور فطرت کے مطابق ہوتی ہے. یہ حکمت عجیب چیز ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس آدمی کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو حکم کا تو شوق ہے، حکمت آتی نہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ حاکم بن جائیں، لوگوں کو حاکم بننے کا تو شوق ہے، حکمت آتی نہیں ہے. حالانکہ کام حکمت سے کرنا پڑتا ہے، حکمت سے جو کام کیا جاتا ہے تو اس میں زور کم لگتا ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آج کل جو ہمارے دیندار ہیں ان کے اندر بھی یہ حکمت کی بہت کمی ہے، زور شور بہت لگاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، ساتھیوں کا بھی نقصان کرتے ہیں، سب کا نقصان کرتے ہیں، نتیجہ ٹائیں ٹائیں فش، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. حالانکہ ہونا چاہیے کہ آپ زور کم لگائیں مگر نتیجہ زیادہ بہتر نکلے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. یہ ہے حکمت، اور اس کی مثال خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوانی کو پہنچ گئے، تو پرورش پا رہے تھے فرعون کے گھر میں. اب ظاہر ہے کہ فرعون نے اس زمانے کے طرح طرح کے علم ان کو سکھائے ہوں گے اور بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ بنو اسرائیل کی بزرگ خاتون تھیں، انہوں نے بھی دینی چیزیں بہت کچھ سکھا دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس رہ کے حکمت کے ساتھ کئی باتیں منوا لی، حالانکہ اس وقت تک نبوت شروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات تو یہ منوائی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ جو بنو اسرائیل سے اس قدر خدمت لیتے ہیں تو یہ تھک رہے ہیں اور ڈر ہے کہ یہ آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کو ایک دن آرام کا موقع دیجئے تاکہ یہ آپ کی بھرپور خدمت کر سکیں۔ چنانچہ فرعون سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ بھئی ٹھیک ہے باقی، ورنہ اتنا تو ہم کام ان سے لیں گے تو یہ تو بیٹھ جائیں گے، ہمارے یہ کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ ایک دن ان کو آرام کا دلوا دیا، چنانچہ ایک دن ان کی چھٹی ہو جاتی تھی اور فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے بیگار سے وہ بچ جاتے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لاٹھی ٹوٹ جائے چاہے سانپ مرے یا نہ مرے، حالانکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لاٹھی توڑ دی، کمال تو یہ ہے کہ سانپ مر جائے مگر لاٹھی نہ ٹوٹے۔ اس طریقے سے آدمی کو کام کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو، دوسروں کو نقصان کم ہو اور اپنے آپ کو، دوسروں کو، امت مسلمہ کو اور دین کا فائدہ زیادہ ہو۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ، کوئی بات بتانے کی حرج نہیں ہے، ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اس پاکستان میں بڑا کام کیا اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بہتر آئین پاکستان کا ہے۔ پوری دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں سب سے بہترین آئین شریعت کے اعتبار سے پاکستان کا ہے، لیکن کبھی ہمارے اکابر نے لڑائی نہیں لڑی کہ تم نیچے اترو ہم آ کے بیٹھیں گے، نہیں، وہ کہتے تم ہی بیٹھے رہو لیکن دیکھو ایک تو ہمارا یہ کام کر دو، ایک ہمارا یہ کام کر دو اور ایک ہمارا یہ کام کر دو۔ چنانچہ نہ جانے کتنے کام ہمارے اکابر نے حکمت کے ساتھ کروا لیے۔ تو اس کو قرآن فرماتا ہے کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور کمال کو پہنچ گئے عقلی اعتبار سے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور یہی جملہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں وستوا کا لفظ نہیں ہے، وہاں صرف یہ ہے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، جب وہ نوجوان ہو گئے، بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، رہتے تھے عزیز مصر کے ہاں، جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے آتیناہ حکما و علما تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حکمت اور جو علم عطا کیا گیا تھا نبوت سے پہلے عطا کر دیا گیا تھا، یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہر کام اچھے طریقے سے کرنا، الاحسان حسین بنا کے کرنا، ایک کام کو خراب طریقے سے کرنا، ایک کام کو اچھے طریقے سے کرنا۔ تو احسان کے معنی ہے کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اور آدمی کام اچھے طریقے سے اس وقت کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ تو جو آدمی کاموں کو اچھے طریقے سے کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حکمت اور علم عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی والدہ محترمہ وہ بھی محسنہ تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی محسن تھے، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اور اس سے بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی ہمیں حکمت اور علم کیسے ملے گا، تو گویا اس میں جواب آ گیا کہ اگر آپ حکمت اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہر کام اچھے طریقے سے کریں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو آپ کو اللہ تعالی حکمت اور علم عطا کریں گے۔ کیونکہ یہاں بھی یہ ہے اور سورہ یوسف میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ایک ہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ آتیناہ حکماً وعلما، کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی حسن سلوک کرتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حکمت سے اور علم سے نواز دیتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کو خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، کیونکہ دوسرا تو عام طور سے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، آپ کیے جا رہے ہیں، تو اس کو خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ یہ جو خون کے گھونٹ پینا ہے، اسی سے انسان کی کو حکمت نصیب ہوتی ہے اور علم نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پہلی آیت میں فرمایا کہ جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور سنبھل گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیے، اور اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واقعہ نقل کیا، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں داخل ہوئے شہر کے اندر، جبکہ شہر کے اکثر رہنے والے آرام کر رہے تھے، تو وہاں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا، یعنی بنو اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جو قبطی تھا وہ زبردستی اسرائیلی سے بیگار لینا چاہتا تھا، یعنی زبردستی اس سے مزدوری لینا چاہتا تھا۔ تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس مظلوم کو ظالم سے بچانے کی کوشش کی۔ جب وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، لیکن وہ مکہ کیا مارا، فقضا علیہ، اس کا تو کام ہی تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو مظلوم کو ظالم سے بچانا چاہتے تھے، لیکن اس بچانے میں جب اس نے مزاحمت کی تو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کو انہوں نے مکہ مارا، اور کبھی بھی عام حالات میں کوئی بھی مکے سے مرتا نہیں ہے، لیکن یہاں یہ واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے وہ قبطی مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ندامت ہوئی اور یہ کہا، ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان نے کام کروایا ہے، انہ عدو مضل مبین، شیطان بڑا دشمن ہے، گمراہ کرتا ہے اور صریح طور پر ہمارا دشمن ہے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ کب پیش آیا، تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں فرعون کے گھر ہی میں رہتے تھے، اور محل جو تھا وہ بستی سے باہر تھا، جیسے کہ بادشاہوں کا جو محل ہے وہ بستی کے کنارے پر باہر دریائے نیل کے قریب تھا، تو بستی میں ان کا آنا جانا کم ہوتا تھا، لیکن بستی میں یہ آتے رہتے تھے اپنی قوم بنو اسرائیل کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو دوپہر کے وقت میں آئے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میں رہتے تھے، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ فرعون کے گھر سے جا چکے تھے، کیونکہ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ کا بنو اسرائیل کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ مسلسل بنو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، تو فرعون کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب یہ لڑکا میرے لیے خطرناک ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل سے نکال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے باہر ایک جگہ میں رہنے لگے۔ بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی، اور دونوں کے قرائن آیت کے اندر موجود ہیں۔ آیت کا پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ شہر میں داخل ہوئے جب گھر والوں جب اہل شہر کی غفلت کا وقت تھا۔ موسیٰ شہر میں داخل ہوئے عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جبکہ اہل شہر کی غفلت کا وقت تھا۔ اہل شہر کی غفلت کا وقت تھا، اکثر مفسرین مراد یہ لے رہے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، اور گرمی کے زمانے میں گرم علاقوں کے اندر لوگ صبح سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گرمی کے دن لمبے ہوتے ہیں، تو دوپہر کے وقت میں لوگ لیٹ جاتے ہیں کھیتوں کا کام کرنے کے بعد اور اپنے کام مام مزدوری کے بعد، تو اس وقت میں اکثر لوگ لیٹے ہوئے تھے، گھروں میں تھے، غافل تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عشاء کے قریب کا وقت تھا، لیکن اس کو اکثر مفسرین نے اختیار نہیں کیا۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہوئے، تو اب یہ تو بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام باہر سے آئے تھے، لیکن باہر کہاں سے آئے تھے؟ فرعون کے محل سے آئے تھے جہاں وہ رہ رہے تھے، یا اپنا کوئی گھر انہوں نے شہر کے باہر بنا لیا تھا وہاں سے آئے تھے؟ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اتنی بات ہے کہ یہ داخل ہوئے بستی کے اندر، علی حین غفلت من اہلہا، ایسے وقت میں کہ اہل شہر غافل تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہوں نے پایا کہ اس شہر کے اندر دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ان کے گروہ سے تھا، یہ ان کے گروہ سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا، بنو اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے تھا، جو بنو اسرائیل سے زبردستی کام لیتے تھے اور غلام بنا رکھا تھا۔ تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے دشمن گروہ سے۔ آگے قرآن کہتا ہے فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، تو وہ آدمی جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے مدد طلب کی۔ استغاثہ یستغیث استغاثتن، مدد طلب کرنا، اسی سے غوث نکلا ہے، اسی سے غیث نکلا ہے، بادل وہ بھی مدد ہوتی ہے، غوث بھی مددگار کو کہتے ہیں۔ تو فاستغاثه الذی من شیعتہ، تو مدد طلب کی اس آدمی نے جو موسیٰ کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، علی الذی من عدوہ، اس آدمی پر جو ان کے دشمنوں سے تھا، اس آدمی کے خلاف، علی ضرر کے لیے آتا ہے، اور اس آدمی کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، پہلے چھوڑانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہیں چھوڑا، وہ زبردستی پکڑ کر اس کو کام پہ لے جانا چاہتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مظلوم کو ظالم سے بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی تمام ادیان کا مشترکہ حکم ہے کہ حتی الامکان مظلوم کو ظالم سے بچانے کی کوشش کی جائے، مدد کی جائے۔ اسی لیے روایات کے اندر، احادیث شریفہ میں جو بڑے اہم دینی کام بیان کیے گئے ہیں، ان میں ہے نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا۔ ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے تو حتی الامکان آپ کی اخلاقی اور دینی، ہماری اور آپ کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق مظلوم کو بچانے کی کوشش کریں، جتنا بھی ہمارے بس میں ہو، ہاتھ سے بچا سکتے ہیں تو ہاتھ سے بچائیں، ہاتھ سے بچانا ممکن نہ ہو تو زبان سے سمجھا دیں، یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم دل سے ظالم کو برا سمجھیں، جیسا کہ احادیث میں اس کی تفسیر آتی ہے۔ تو چونکہ مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے مظلوم کی مدد کرنا یہ تمام ادیان میں عبادت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس سے میں اس کو بچانے کی کوشش کروں، پہلے کوشش کی، جب وہ نہیں مانا فَوَقَزَهُ مُوسَى، تو موسیٰ نے اپنی انگلیوں سے اس کو مارا، وقز کہتے ہیں انگلیوں کو جمع کر کے مارنا، تو اس کو آپ مکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا۔ حضرت شیخ الہند نے بھی اس کا ترجمہ یہ کیا کہ پھر مکہ مارا موسیٰ نے، فقضا علی، تو اس کا تو کام ہی تمام کر دیا، قضا پورا کر دیا، علیہ اس آدمی پر، اس آدمی کا تو کام تمام کر دیا، یعنی وہ آدمی مر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تھپڑ مارنے سے یا مکہ مارنے سے عام طور سے موت نہیں آتی، دانت ٹوٹ سکتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن مکہ مارنے سے یا تھپڑ مارنے سے آدمی مر جائے عادتاً ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کی موت آ گئی تھی، وقت متعین آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکہ تھا وہ سبب بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ سبب بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ندامت ہو گئی۔ یہاں پر مجھے علم کلام کا ایک مسئلہ یاد آ گیا، وہ بھی بڑے کام کا مسئلہ ہے، علم کلام میں، علم عقائد میں بڑا اہم مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ بل مقتول میتن باجلی، مقتول جب مرتا ہے تو اپنی موت سے مرتا ہے، یعنی قاتل کے مرنے سے نہیں مرتا، بل مقتول میتن باجلی، شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ مقتول کو جب موت آتی ہے تو وہ اپنی موت سے مرتا ہے، اس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے علم عقائد میں یہ بات طے ہے کہ مقتول جب مرتا ہے تو وہ قاتل کے مارنے سے نہیں مرتا بلکہ اپنی موت سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت یہ لکھا، اور اس میں بڑی تسلی ہے مقتول کے ورثا کے لیے، اس میں بڑی تسلی ہے مقتول کے ورثا کے لیے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، قاتل نے نہیں اس کو مارا بلکہ مقتول کی موت کا وقت آ گیا تھا، اپنے موت کے وقت پر وہ آگے چلا گیا، جس میں مقتول کے ورثا کے لیے تو یہ تسلی ہوئی۔ لیکن ظاہر میں چونکہ قاتل سبب بنتا ہے مقتول کے مرنے کا، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس سے قصاص لینا ضروری ہے، اس سے اس قاتل ظالم کو پکڑنا، اس کو باہر لے کے آنا، تہخانوں سے نکالنا اور نکال کر عدالت میں پیش کرنا، اور اس سے قصاص لینا فرض ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، قرآن نے فرمایا قصاص تم پر فرض کیا گیا، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، بالکل اسی طریقے سے قاتل کو پکڑ کے لانا اور اس سے قصاص لینا امت کے ذمے فرض ہے، فرض کفایہ ہے، جس جس کو قدرت ہو اس کے ذمے فرض ہے کہ وہ مقتول کو، قاتل کو پناہ نہ دیں، قاتل کو تہخانوں سے باہر نکال کے لائیں اور اسے قصاص لیا جائے۔ اس لیے کہ مقتول اگرچہ اپنی موت سے مرا ہے مگر قاتل جو تھا وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی ابھی باقی ہے، اس لیے اس نے اس کو قتل کرنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے، اب یہ سمجھیے کہ فقضا علی، موسیٰ نے مکہ مارا اور اس آدمی کا کام تمام ہو گیا، تو اس کا تو وقت آ گیا تھا، لیکن سبب کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اگرچہ یہ قتل اختیاری نہیں تھا بلکہ غیر اختیاری تھا، اور اس کو فقہی اصطلاح میں قتل عمد نہیں کہتے بلکہ قتل خطا بھی نہیں کہتے، بلکہ یہ قتل شبہ الخطا ہے. ایک ایسی چیز سے قتل کیا گیا ہے کہ جس سے عام طور سے قتل نہیں ہوتا، مکہ مارنے سے تو کوئی بھی قتل نہیں ہوتا. قتل خطا تو وہ ہوتا ہے کہ آپ مار رہے تھے کسی شکار کو، لگ گیا کسی آدمی کو، یہ تو قتل خطا ہے. لیکن یہ جو مکہ مارا اس سے دوسرا آدمی مر گیا، نہ یہ قتل عمد ہے نہ یہ قتل خطا ہے، یہ تو شبہ الخطا ہے یا قتل بالسبب ہے جیسا کہ تفسیر میں آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال اس قتل کا سبب بنے، چاہے وہ اپنی موت مرا ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سبب بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شدید ندامت طاری ہوئی، انتہائی شرمندگی ہوئی کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا. تو فوراً فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، یہ تو شیطان کے کام میں سے ہے، میں نے تو بڑی غلطی کی. اور پھر آگے کہا انہ عدو مضل مبین، شیطان بڑا دشمن ہے اور واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالی سے معافی مانگی، قال رب انی ظلمت نفسی، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، مکے سے آدمی قتل نہیں ہوتا، لیکن وہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام پر شدید ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے، شیطان نے یہ کام کروایا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اب یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک بحث کی، اور یہ فرمایا کہ یہ مارنا بظاہر تو جائز تھا اور وہ تو مباح الدم تھا، اس لیے کہ ایک تو وہ کافر تھا، پھر کافر ہو کر بھی وہ حربی تھا یعنی ظالم تھا. تو اگر کافر ہو، حربی ہو، ظالم ہو، تو یہ تو اس کے اندر سارے اسباب ایسے ہیں جو مبیح للقتل ہیں، یعنی مباح الدم ہو گیا. جب مباح الدم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی شرمندگی کیوں ہوئی؟ اور کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ قتل جائز نہیں تھا؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ لکھا کہ یہ بات میں نے پوچھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خود بلایا، اور خود بلا کے مجھے ارشاد فرمائی رجب سن 1362 ہجری میں، اپنے انتقال سے چند دن پہلے. رجب سن 1362 ہجری میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب کو بلایا، وہیں تھانہ بھون میں ہی تھے، گھر پہ بلایا، اور عمر تھی 82 سال، اب میں بھول لاؤں کتنی تھی، بتایا اتنی تھی شاید، تو عمر تھی اور بیماری بہت سخت چل رہی تھی. اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب کو بلایا اور فرمایا بھائی تم احکام القرآن لکھ رہے ہو اور سورۃ القصص آئے گی اور اس میں حاجی کا اس میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ سمجھ لو. پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور وہ ہم سب کے سمجھنے کی ہے، اور خاص طور پر آج کل کے دینداروں کے سمجھنے کی ہے. وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی حربی ہو اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو، تو بھی جب حالت امن میں ہو تو حالت امن میں انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے. جب جنگ ہو رہی ہو تو جنگ تو جنگ ہی کا نام ہے، ظاہر ہے ادھر سے بھی ہتھیار ادھر سے بھی ہتھیار، لیکن حالت امن ہو تو حالت امن میں بھی کافروں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اور فرمایا ایک بسا اوقات کسی علاقے میں لوگ رہتے ہیں، بلکہ خود انڈیا میں جب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات ارشاد فرمائی تو ہر بستی کے اندر وہاں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، بدھ مت کے بھی لوگ تھے، اور تھوڑے بہت انگریز بھی تھے جو حکومت کرتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بستی میں یہ سب لوگ رہ رہے ہوں تو اس بستی میں جب سب اکٹھے رہ رہے ہیں تو ہر شخص کے ذمے دوسرے کی جان، مال آبرو کی حفاظت رکھنا یہ ضروری ہے. کوئی شخص ان میں سے دوسرے کی جان مال آبرو پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اگر ڈالے گا تو وہ شرعاً گناہگار ہوگا, ظلم ہوگا. اس لیے کہ جان مال آبرو جنگ کے وقت تو مباح ہو سکتی ہے جب جنگ ہو رہی ہو, لیکن جب حالت امن ہو تو حالت امن میں جب سب ایک جگہ رہ رہے ہیں, ایک بستی میں رہ رہے ہیں, ایک گلی میں رہ رہے ہیں, یہ گھر ہے ہندو کا, یہ گھر ہے سکھ کا, یہ گھر ہے فلاں کا, یہ گھر ہے فلاں کا, کچھ مسلمانوں کے بھی گھر ہیں, تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. جب پڑوسی ہیں تو ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خوشی میں بھی کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تکلیف میں بھی مدد کرتے ہیں. اس موقع پر اگر ان میں سے کوئی مسلمان کسی کافر کے ساتھ دغا کرے گا, دھوکہ کرے گا, اس کا مال لوٹ لے گا یا اس کی جان پر حملہ کرے گا, اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے, وہ قبطی وہاں قبطی تھا, ٹھیک ہے وہ کافر تھا, ٹھیک ہے وہ ظالم تھا, ٹھیک ہے وہ حربی تھا, لیکن کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی تھی, لوگ تو شہر میں رہ رہے تھے. شہر میں جب رہ رہے تھے تو ایک دوسرے کی جان مال آبرو یہ سب محفوظ ہوتا ہے. اور اس کا اہم ترین واقعہ وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ زبردست صحابی ہیں, ان کی ذہانت اور ان کے اس کے واقعات بہت مشہور ہیں. احد دہات العرب کہتے ہیں, عرب کے جو ذہین ترین کچھ لوگ تھے ان میں ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے اسلام کا قصہ یہ ہوا کہ یہ مکہ میں تھے, ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی, تو یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو پینے پلانے کا بھی دور چل رہا تھا, تو وہ ساتھیوں نے پیا پلایا, اس کے بعد سو گئے. یہ بھی تھے وہاں اپنا سو. جب انہوں نے دیکھا کہ سب سو گئے ہیں اور نشے میں ہیں تو انہوں نے ان کو قتل کیا, ان کا مال لوٹا, اور مال لوٹ کر یہ سیدھے وہاں سے بھاگے اور سیدھے پہنچے کہاں, مدینہ منورہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ بیان کیا اور مال پیش کیا. بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما الاسلام فاقبل و اما المال فلا لانه غدر. فرمایا, اسلام تو میں قبول کر لوں گا تمہارا, کیونکہ تم کافر تھے, تم نے جو گڑبڑیں کی کفر کے زمانے میں کی, جو خیانت کی, ساتھیوں کو قتل کیا, دھوکہ دیا, تو وہ تم نے جو کیا سو کیا, بہرحال تب تم مسلمان ہو رہے ہو, اسلام تو میں قبول کر دوں گا. وامل مال فلا, لیکن مال میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اس وقت میں مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی بیت المال میں, اور مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی, اور اگر آپ وہ مال لے کر غربا فقرا مساکین میں تقسیم کرتے تو کر سکتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا, اما الاسلام فاقبل و اما المال فلست منه فی شيء. اسلام تو تمہارا قبول کر لوں گا لیکن مال کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, یہ دھوکے کا مال ہے, تم دھوکہ دے کر آئے ہو. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے, اما المال فمال غدر لا حاجۃ لنا فیہ, یہ مال دھوکے کا مال ہے, لا حاجۃ لنا فیہ, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال لینے سے انکار کر دیا. وجہ یہ ہے کہ جو حملہ کیا گیا تھا یہ امن کی حالت میں کیا گیا تھا, ساتھی سو رہے ہیں, آپ ان کا مال چرا کے لے آئے یہ سمجھ کر کے یہ کافر ہیں. ارے بھائی کافر ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ اس طرح جو جنگ نہیں ہوتی, یہ تو جب آپ باقاعدہ لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو بھی کہو کھڑے ہو جاؤ میں لڑوں گا, تم بھی کھڑے ہو جاؤ, پھر اس کے بعد جو جیتے وہ جیتے, لیکن وہ سو رہے ہیں بےچارے, اور آپ نے ان کو سوتے ہوئے ان کا مال لوٹ کے آ گئے اور آ کے کلمہ پڑھ لیا, تو ٹھیک ہے کلمہ تو ہو گیا, مسلمان تو ہو گئے, لیکن دھوکہ دے کر کیا مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ حرکت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات ثابت کر دے گا کہ مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے, حالانکہ مسلمان تو کبھی بھی دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان کبھی دھوکے باز نہیں ہوتا، وہ صاف انسان ہوتا ہے، صاف مسلمان ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما المال فلست منہ فی شیء، بخاری کے الفاظ ہیں اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ وہ اما المال فمال غدر، یہ دھوکے کا مال ہے، لا حاجت لنا فیہ، ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں. تو معلوم ہوا کہ دھوکہ دہی، اب آپ فرض کرو کہیں جا رہے ہو، کسی سواری میں سوار ہو اور اس راستے میں آپ نے دیکھا کہ ہم دو تین مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں، آپ نے گڑبڑ شروع کر دی اور مسلمانوں کا مال لوٹ کے لے آئے، کافروں کا مال لوٹ کے لے آئے یہ سمجھ کے کہ کافر ہیں، تو کیا وہ مال جائز ہوگا؟ تمام فقہا، آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ تو جذباتی لوگ ہو، لیکن تمام فقہا، علماء، محدثین، صوفیہ سب متفق کہ حرام ہے یہ کام، آپ نے حرام کام کرتے کام کیا ہے. امن کے زمانے میں اس طرح آپ اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے؟ مسلمان جہاد تو کرتا ہے مگر جہاد کی بھی کوئی شرائط ہوتی ہے، باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہ دھوکہ دہی اور یہ امن کی حالت میں دوسروں کی جان مال آبرو پہ ہاتھ ڈالنا، یہ تو کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی خیال ہوا کہ اس قبطی کو کہ اگرچہ موت آ گئی تھی مگر میرے مکے نے اس کو مارا ہے، اور یہ ہے کوئی جنگ کا زمانہ تو ہے نہیں، امن کا زمانہ ہے، میرے لیے اس کا قتل کرنا جائز نہیں تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کے کام میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے کھلے طور پر. شیطان انسان سے کو گمراہ کر دیتا ہے، اشارہ کر دیا کہ مجھے مکہ ہلکا مارنا چاہیے تھا، یہ خیال ہوا ہوگا تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ مکہ مجھے ہلکا مارنا چاہیے تھا، شاید میں نے زور سے مارا، یہ شیطانی اثر ہے. انہ عدو مضل مبین، اور شیطان دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے کھلے طور پر. پھر آگے تھے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ تعالی سے، قال ربی انی ظلمت نفسی، کہا کہ اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ہر غلطی کو مانتے ہیں. آج کل تو جو دیندار ہیں وہ سمجھتے ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی اور ہم تو 100% حق پر ہیں، حالانکہ انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہوں نے فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اس پر مجھے حدیث یاد آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز کے آخر میں پڑھا کروں. آپ نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر یہ دعا کیا کرو، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ دعا کس نے سکھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو سکھائی؟ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان کو، جو امتیوں میں سب سے افضل تھا، کہ یہ کہا کرو. کیا کہا کرو؟ میں اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات نقل کی گئی قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. آگے قرآن کہتا ہے فغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ غلطی ہوئی تھی، جان بوجھ کر اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، عام طور سے مکے سے کوئی برتا بھی نہیں ہے، غلطی ہو گئی اور پھر توبہ بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا. آگے قرآن کہتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب وقت پورا ہو گیا ہے، ایک آیت رہ گئی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے ان تین آیتوں کا، کہ جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور کامل ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور اچھا کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں داخل ہوئے جبکہ شہر والے موسیٰ شہر میں داخل ہوئے شہر والوں کے غفلت کے وقت میں، تو موسیٰ نے شہر میں دو آدمیوں کو پایا جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، یہ ان کے گھروں سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ان کے دشمن سے۔ تو جو آدمی ان کے گھروں سے تعلق رکھتا تھا اس نے موسیٰ سے مدد طلب کی اس آدمی کے خلاف جو دشمن میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہوا، بے شک شیطان دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے واضح طور پر۔ موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن مجید میں جو آپ نے باتیں سمجھائی ہیں اور سکھائی ہیں، یا اللہ اپنی رضا کے مطابق ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن کی تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی حاجت دور فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔